الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے کے بعد یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان 2640 سال کی مدت ہے اور اس عرصے میں فقط دو پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام قوم عاد کی طرف اور حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام قوم ثمود کی طرف. اور یہ بات مسلم ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اصولیات میں وہ سب کے سب متفق تھے اور شریعت مطہرہ کے جو فروعی مسائل تھے اس میں ان رسل کی شریعتوں کے احکام مختلف تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت مطہرہ جہاں اصولیات میں متفق تھی وہاں تقریباً فروعی مسائل میں بھی متفق تھی. اسی وجہ سے قرآن مجید کا یہ ارشاد ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنے والوں میں سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت میں سے، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چلنے والوں میں سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں. یعنی تقریباً دونوں کی شریعتیں فروعی مسائل میں بھی متفق تھیں. اب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوئے صاف دل کے ساتھ. اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ جب اپنے پروردگار کے پاس آئے صاف دل کو لے کر، اور بندہ دنیا میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے پاس کب جاتا ہے؟ جب وہ عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوئے صاف دل کے ساتھ، اور صاف دل سے مراد یہ ہے کہ آپ کے قلب مبارک میں شرک کی گندگی کا تو کوئی شائبہ بھی نہیں تھا، لیکن آپ جو بھی عبادت کرتے تھے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی، اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کسی بھی حکم کی جب بھی تعمیل فرماتے تھے اس میں سوائے اللہ کی خوشنودی کی نیت کے اور کوئی نیت نہیں ہوتی. دل کی ایک گندگی تو شرک ہے, دل کی دوسری گندگی یہ ہے کہ انسان کوئی کام کرے تو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے, شہرت پسندی کے لیے, واہ واہ کے شوق میں. کبھی کبھی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کی غرض واہ واہ بھی نہیں ہوتی بلکہ دنیاوی مفادات حاصل کرنا. شرک بھی دل کی گندگی ہے اور واہ واہ کا شوق جسے حب جاہ کہتے ہیں, دنیاوی اغراض کو حاصل کرنے کا شوق جسے حب مال کہتے ہیں, یہ سب دل کی گندگیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرماتے ہیں اذ جاء ربہ بقلب سلیم, کہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوئے صاف دل کے ساتھ. شرک کا شائبہ تو تھا ہی نہیں, لیکن جو بھی آپ کرتے تھے فقط ایک ہی نیت ہوتی تھی اور وہ یہ نیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اذ قال لابیہ وقومہ ماذا تعبدون, اس وقت کو یاد کرو جب اپنے والد سے اور اپنی قوم سے انہوں نے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو. آپ کے والد اور آپ کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بار بار توحید کی طرف بلایا. تو آپ جب دعوت دیتے تھے تو ان سے پوچھتے تھے ماذا تعبدون, تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں. فَإِفْكَنْ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ, کیا اللہ کے علاوہ جھوٹ موٹ خداؤں کو تم چاہتے ہو؟ یہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں یہ جھوٹے خدا, اللہ کو چھوڑ کر ان کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہیں, انہیں تم خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں, ان سے اپنی حاجتوں کو مانگتے ہیں. فما ظنکم برب العالمین, رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ رب العالمین کا وجود ہی نہیں ہے؟ یا تمہارا یہ خیال ہے کہ رب العالمین کا وجود بھی ہے لیکن اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں اور بھی شریک ہیں؟ تو اپنے والد کو اور اپنی قوم کو بار بار حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام توحید کی طرف متوجہ فرماتے رہتے تھے. پیغمبر کا کام بھی یہی, اور آپ تو موحد اعظم. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا, اے میرے والد آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان چیزوں کی جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ کسی کو کسی قسم کا نفع پہنچا سکتی ہیں؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک, یہ میرے ابا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے آپ کے بیٹے کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور مجھے وہ علم دیا جو آپ کے پاس نہیں ہے نہ اور کسی کے پاس. فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا, آپ میرا کہنا مان لیجئے میں آپ کو سیدھے راستے پر چلاؤں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان بالرحمن عصیا, اے میرے ابا آپ شیطان کی عبادت نہ کیجئے, شیطان کا کہنا نہ مانیے. شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے, اور جو شخص بھی شیطان کی اطاعت کرے گا وہ بھی اللہ کا نافرمان ہو جائے گا. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا, اے میرے ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے کہیں عذاب نہ آ جائے اور آپ ہمیشہ کے لیے شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے ہیں اور قوم کو بھی دعوت دیتے تھے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ, اپنے والد سے اور اپنی قوم سے آپ نے یہ کہا
कि ये कैसे बुत हैं जिनके ऊपर तुम जमे हुए हो, इन्हें छोड़ते नहीं है।
कालू वजदना आबा अना लहा आबिदीन,
दलील तो उनके पास थी नहीं, और दीनी मामलात में जिन लोगों के पास दलीलें नहीं होती वो हमेशा यही कहा करते हैं कि हमसे पहले लोग यही काम करते थे, हमारे बाप दादा यही करते चले आए, साल हा साल से यही तरीका चला आ रहा है।
قال بربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن,
तुम्हारा परवरदिगार तो वो है जिसने आसमानों और जमीनों को पैदा किया। इस तरह उन्हें बुलाते थे, सितारे की तरफ देखा, आपने फरमाया कि ये मेरा रब है, कौम को मुतवज्जे कर रहे हैं किस अंदाज से, उनको अल्लाह जल्ल जलालुहु आम मनवालुहु की वहदानियत की तरफ बुला रहे हैं। एक रात सितारे को देखा, सितारा चमक रहा था, आपने फरमाया हाज़ा रब्बी, ये रब मालूम होता है। अब जाहिर है कि सितारा हमेशा बाकी रहने वाला तो था नहीं, वो गायब हो गया, तो आपने फरमाया कि इन्नी ला उहिब्बुल आफिलीन, गुरूर होने वालों में मुझे दिलचस्पी नहीं है, इसलिए कि वो खुदा नहीं हो सकता, खुदा तो बाकी रहता है, फना नहीं होता। फिर चांद की तरफ मुतवज्जे हुई और इरशाद फरमाया कि ये खुदा लगता है, वो भी गुरूब हो गया। सूरज की तरफ मुतवज्जे होकर इरशाद फरमाया कि हाजा रब्बी हाजा अकबर, ये सबसे बड़ा है, ये खुदा मालूम है, इसलिए कि इसके आने पर सारे सितारे भी और चांद भी सब गायब हो जाते हैं। जब वो भी गुरूब हो गया मगरिब के वक्त, तो आपने इरशाद फरमाया लइल्लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्न मिनल कौमिल ज़ालिमीन, तो मालूम यह होता है कि खुदा तो कोई और ही है, और खुदा खुद अगर मुझे सीधे रास्ते पर नहीं डालेगा तो मैं खुदा तक नहीं पहुंच सकूंगा। उन्हें गौर व फिक्र करने पर मजबूर कर दिया, इसलिए कि पहली बात तो आसानी से तस्लीम कर ली कि हां ठीक है, सितारा सूरज नहीं हो सकता, उसके मुकाबले में चांद बड़ा है, चांद खुदा नहीं हो सकता, उसके मुकाबले में सूरज बड़ा है, वो भी गुरूब हो गया, ये भी गुरूब हो गया, और सूरज के आने से तो सारे ही सितारे गुरूब हो गए, मालूम ये होता है कि यही खुदा है। अब जब ये भी गुरूब हो गया, इससे बड़ा कोई नजर नहीं आया, अब सोचने पर मजबूर हो गए कि खुदा कोई और है लेकिन वो कौन है। इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ध हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, मेरा खुदा तो वो है जिसने आसमान और जमीनों को पैदा किया, मैं सबसे हटकर यकसू होकर उसी का हो गया हूं, और मैं मुशरिकीन में से नहीं। तो आप अपनी कौम को और अपने वालिद को बुलाते थे शफकत के साथ, मोहब्बत के साथ, और कोशिश ये करते थे कि किसी तरह दुनिया और आखिरत के नुकसान से ये लोग निकल जाएं और तौहीद में दाखिल हो जाएं, इस्लाम के दामन में दाखिल हो जाएं, अल्लाह के हो जाएं, और अल्लाह के बनकर दुनिया और आखिरत की तबाहियों से बच जाए। ये दिल में फिक्र होती है, कुड़न होता है। इनके यहां एक त्यौहार आता था और त्यौहार के मौके पर एक मेला लगता था, जश्न मनाया जाता था, पूरी कौम बस्ती को छोड़ के बाहर चले जाते थे दूर मैदान में, और सुबह से शाम तक वहीं वक्त गुजारते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल और दिमाग में एक मंसूबा बनाया कि मेरी कौम भी अजीब गरीब, मेरे वालिद भी अजीब गरीब, बूतों की परस्तिश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हर एतबार से मैंने इनको समझाया, तो मुझे ऐसा कोई मौका मिल जाए कि मैं इन बूतों को तोड़ फोड़ कर रख दूं, ताकि जब ही अपने बूतों की बेबसी और बेकसी को देखें तो इनके दिल में ये बात उतर जाए कि ये इतने कमजोर हैं कि अपनी भी हिफाजत नहीं कर सकते। یہ جذبہ اٹھا، قوم کے ساتھ نفرت کے نتیجے میں نہیں، محبت کے نتیجے میں، کہ کسی طرح یہ سمجھ جائیں. اور آپ نے دل ہی دل میں سوچا کہ میلے میں سب چلے جاتے ہیں، جشن منانے کے لیے سب نکل جاتے ہیں، تو میں کسی تدبیر سے پیچھے رہ جاؤں، یہاں کوئی نہیں رہے گا، اور یہ کام میں بآسانی میلے والے دن ہی کر سکتا ہوں. اب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پتا ہی تھا، تو ظاہر ہے کہ نافرمان بیٹے تھے قوم کے، نافرمان نوجوان، تو پوچھتے تھے لوگ کہ ابراہیم تم چلنے والے ہیں کہ نہیں میلے میں، جشن منانے کے لیے تم آنے والے ہیں کہ نہیں. تو ان سے بھی پوچھا گیا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فنظر نظرۃ فی النجوم، ستاروں کی طرف نظر اٹھائی اور ستاروں کو غور سے دیکھا، اور غور کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں. اب جب قوم کے لوگوں کو علم ہوا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہے، والد کو، رشتہ داروں کو، انہوں نے یہ خیال کیا کہ بیمار ہے، ساتھ چلے گا، خود بھی پریشان ہوگا، دوسروں کو بھی پریشان کرے گا، بہت اچھی باتیں نہیں آتا تھا، گھر ہی رہے گا، بیمار لڑکا ہے. فتولوا عنہ مدبرین، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر وہ لوگ چلے گئے. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ میں بیمار ہوں، تو کیا حقیقت میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا کہ بیمار تھے یا نہیں تھے. حضرات مفسرین کی اس میں مختلف رائے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں جو یہ ارشاد فرمایا میں بیمار ہوں، یہ کیوں فرمایا اور کس بنیاد پر فرمایا. سب سے آسان بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کسی قدر بیمار تھے، اتنے بیمار نہیں تھے کہ میلے میں نہیں جا سکتے، لیکن کچھ بیمار تھے، تھوڑی بہت بیماری ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، کچھ درد سر ہو، طبیعت میں کسی قسم کا انقباض ہو، تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں. اور دوسرے حضرات مفسرین نے یہ کہا ہے کہ حقیقت میں بیمار تو نہیں تھے، کوئی خاص بیماری تو نہیں تھی، لیکن قوم کی اس حالت کو دیکھ کر طبیعت میں ایک قسم کا انقباض رہتا تھا. اب ظاہر ہے کہ میلے میں جائیں گے، میلے میں ہر قسم کے کام ہوں گے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کے موافق نہیں ہوں گے، بتوں کی پرستش ہوگی، بتوں کے لیے قربانیاں ہوں گی، اس سے طبیعت پر ایک اثر تو پڑتا ہی ہے، یہ بھی ایک قسم کی بیماری ہے. اسی لیے سقیم کا لفظ استعمال کیا. سقیم کا معنی کہ طبیعت ناساز ہے، مریض بہت زیادہ بیمار کو کہتے ہیں، اور سقیم ہلکی سی بیماری. تو بیماری ایسی نہیں تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میلے میں نہیں جا سکتے تھے، لیکن آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں بیمار ہوں اس لیے آنے والا نہیں ہوں. اگر یہ فرماتی تو جھوٹ ہو جاتا کہ میں اتنا بیمار ہوں کہ نہیں آ سکتا، آپ نے تو اتنا فرما دیا کہ میں بیمار ہوں. اسی کو شریعت مطہرہ میں توریہ کہتے ہیں. دو چیزیں ہیں، ایک ہے توریہ اور دوسرا ہے ایہام، اور ضرورت کے وقت توریہ اور ایہام دونوں کو استعمال کرنا جائز ہے. توریہ اور ایہام کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کوئی ایسی بات کہے زبان سے، یا کوئی ایسا عمل کرے، پریکٹیکلی زبان سے کچھ نہ بولے لیکن عمل ایسا کرے کہ اس کی اندر کی مراد چھپی ہوئی رہ جاتی ہے، سامنے والے کچھ اور سمجھ جاتے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، تو آپ کی مراد یہ تھی کہ بھئی میں حقیقت میں بیمار ہوں، کچھ درد سر ہو گیا ہے، طبیعت میں کچھ انقباض ہے، ہلکی پھلکی بیماری ہے، اور سننے والے یہ سمجھے کہ اتنے بیمار ہیں کہ وہاں تک جا نہیں سکتے. یا جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، ھذا رجل یہدینی السبیل، جب کسی شخص نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ شخص کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا گائیڈ ہے، تو وہ یہ سمجھا کہ یہ منزل کا راستہ دکھا رہا ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مراد لے رہے تھے کہ یہ مجھے جنت کا راستہ دکھا رہا ہے. تو زبان سے کوئی ایسی بات کہی جائے جس کی مراد بولنے والے کے نزدیک کچھ اور ہو، وہ اندر چھپی رہے اور سامنے والا کچھ اور سمجھے، اسے تو کہتے ہیں توریہ. اور زبان سے کچھ نہیں بولتا، عمل ایسا کرتا ہے جس سے سامنے والوں کو کچھ اور سمجھ میں آتا ہے اور وہ کچھ اور مراد لیتا ہے، اسے ایہام کہتے ہیں. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات دشمنوں سے جب جنگ کرتے تھے تو بالکل خاموش رہتے تھے اور لشکروں کو لے کر دوسری سمت میں چلتے تھے. دیکھو عمل آپ کا یہ بتلا رہا ہے کہ حملہ اس جہت میں ہونے والا ہے، زبان سے خاموش ہے، دوسری سمت پہ چلتے تھے اور پھر جب پہلی منزل آتی تھی وہاں سے لوٹ کر جس سمت پہ حملہ کرنا ہوتا تھا اس پہ حملہ کر دیتے تھے. یہ آپ کی حکمت عملی تھی، جنگی تدبیر، اسے ایہام کہتے ہیں. ضرورت کے موقع پر توریہ کرنا بھی جائز ہے، ایہام بھی جائز ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں توریہ سے کام لیا، آپ نے فرمایا انی سقیم، تو آپ کچھ اور مراد لے رہے تھے کہ تمہارے اعمال کو دیکھ کر، تمہارے افعال کو دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ حقیقت میں کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، یا پھر یہ کہ انی سقیم، میں بیمار ہونے والا ہوں. عربی زبان میں اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، میں بیمار ہونے والا ہوں. اور ظاہر ہے کہ ہر انسان کو یہ پتا ہوتا ہی ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے تک میں کسی نہ کسی وقت بیمار ہونے والا تو ہوں گی. اگر پوری زندگی صحت اور تندرستی کے ساتھ بھی گزر جائے تو عین موت کے وقت جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اس وقت تو بیمار ہو ہی جاتا ہے، ایک دو سیکنڈ کے لیے، چار پانچ منٹ کے لیے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. یعنی اس میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دینی ضرورت کے پیش نظر یہ ارشاد فرمایا کہ میں اگر پیچھے رہ جاتا ہوں اور یہ لوگ چلے جاتے ہیں، میں بتوں کو توڑتا ہوں تو ان کے سامنے ان بتوں کی بے بسی واضح ہو جائے گی، جس سے ان کے دلوں میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ربوبیت اور وحدانیت کا عقیدہ اتارنا آسان ہو جائے گا. دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ نے توریہ کیا، لیکن یہ ستاروں کی طرف دیکھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ آپ کو جب پوچھا گیا کہ اے ابراہیم آپ کل میلے میں چلنے والے ہیں، تو آپ فرما دیتے کہ میں بیمار ہوں. آپ نے ستاروں کی طرف دیکھا، ستاروں میں غور کیا، اور غور کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ انی سقیم. تو حضرت مفسرین کی ایک جماعت نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قصدن ستاروں کی طرف نہ دیکھا تھا نہ ستاروں میں غور کیا تھا، اس لیے کہ ستاروں کا مؤثر حقیقی ہونا یہ آپ کی ایمانیات میں سے نہیں، آپ سمجھتے تھے کہ مؤثر حقیقی تو اللہ ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو لوگ رہتے تھے وہ ستاروں کی طرف دیکھتے تھے، ستاروں میں غور کرتے تھے، اور ستاروں کی نقل و حرکت سے مستقبل کے فیصلے کرتے تھے. جیسے آج کل بھی تمام اخباروں میں ستارز چھپتے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جو اس ستارے سے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے آج گڈ لک ہے کہ بیڈ لک ہے، سعادت ہے یا نحوست ہے، برکت ہوگی یا بے برکتی ہوگی. تو اس سلسلے میں میرے بھائیوں یہ بات سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ستاروں کو جو مؤثر حقیقی سمجھتا ہے کہ حقیقت میں ستاروں میں یہ طاقت ہے کہ ستارے لوگوں کے لیے خیر اور شر کے فیصلے کر سکتے ہیں اور ستاروں میں یہ طاقت ہے, تو وہ تو دائرہ اسلام ہی سے خارج ہو جائے گا, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور رہی بات یہ کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ ستارے خود مؤثر حقیقی تو نہیں ہے لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اسباب کے درجے میں ان سے خیر اور شر متعلق کیا ہے, جیسے زہر میں شر ہے اگر کوئی پیتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے, کرنے والا اللہ ہے لیکن اللہ نے سبب کے درجے میں زہر کو بنایا, اور اسی طرح جب کوئی دوا کھاتا ہے تو اس میں اللہ نے خیر رکھی ہے وہ درست ہو جاتا ہے, تو اسی طرح ستاروں کی نقل و حرکت میں اگر اللہ تعالی نے سبب کے درجے میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ ستارہ جب یوں یہاں پہنچ جاتا ہے تو اس سے خیر وجود میں آتی ہے اور ستارہ یہاں پہنچ جاتا ہے تو اس سے شر وجود میں آتا ہے, بارش نیچے گرتی ہے تو خیر وجود میں آتی ہے, بہت زیادہ گر جاتی ہے تو شر وجود میں آتا ہے, سیلاب کی شکل اختیار کر جاتا ہے, اگر دھوپ بالکل نہیں نکلتی تو بھی پریشان ہو جاتا ہے, دھوپ نکلتی ہے بہت زیادہ نکلتی ہے تو بھی پریشان, اور اگر معتدل رہتی ہے تو اس سے خیر وجود میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے ان تمام چیزوں کے ساتھ خیر اور شر کو متعلق کیا ہے اسباب کے درجے میں, اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے ستاروں میں بھی یہ خصوصیتیں رکھی ہیں, اور کوئی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ستارے بذات خود تو کسی کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں, لیکن ممکن ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس کے ساتھ بحیثیت سبب کے خیر اور شر کو متعلق کیا ہے, تو اس سلسلے میں احادیث شریفہ میں نہ ممانعت ہے نہ اس کا ثبوت ملتا ہے, اس سے کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اگر وہ یہ سمجھتا ہے, علم نجوم کوئی سیکھتا ہے, آسٹرونومی کوئی سیکھتا ہے اور سیکھنے کے بعد وہ دیکھتا ہے ستاروں کی نقل و حرکت سے کہ گزشتہ مرتبہ بھی یہ ستارہ یہاں پہنچا تھا, اس وقت دنیا میں خیر وجود میں آیا اور جب وہاں تھا تو شر وجود میں آیا, تو ممکن ہے کہ آج بھی ستارہ یہاں ہے تو خیر وجود میں آئے, وہاں ہے تو شر وجود میں آئے, کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے, یہ بطور سبب کے ہے. جیسے سورج نکلتا ہے سمر کے ایام میں بہت گرمی دیتا ہے اللہ کے حکم سے, اور موسم سرما میں سردی کی وجہ سے وہ اتنی گرمی نہیں پہنچا سکتا, یہ سورج نہیں کر رہا ہے, سب کچھ اللہ کر رہے ہیں. اگر یہ عقیدہ ہے کہ نجوم کی نقل و حرکت کی وجہ سے خیر اور شر بھی وجود میں آ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے ان میں یہ تاثیر رکھی ہے, تو اس سے کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. لیکن علم نجوم میں اور آسٹرونومی کو سیکھنے میں اتنا آدمی منہمک ہو جائے کہ اسی کو اسٹڈی کرتا ہے جیسے یہ اسٹارز والے اسٹڈی کرتے ہیں, اور اسٹڈی کر کر کے یہ فیصلے کرتے ہیں کہ آج اچھا ہی ہے یا برائی ہے, اس کو ہماری شریعت مطہرہ نے پسند نہیں کیا ہے, اور حضرات علماء نے اس علم کو اس حیثیت سے مذموم قرار دیا ہے, اس لیے کہ یہ چیز آہستہ آہستہ شرک کی طرف لے جاتی ہے, آدمی کا عقیدہ بن جاتا ہے پھر کہ سب کچھ ستاروں کے ہاتھوں میں. اور حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ درست بھی رہتا ہے اور عقیدے کی درستگی کے ساتھ علم نجوم میں منہمک ہو کر وہ خیر اور شر کی تلاش میں رہتا ہے, تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ پر جو توکل ہے وہ ضعیف ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کا تعلق کمزور ہو جائے گا, اور اگر مستقبل کے فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو علم نجوم اپنی جگہ پر ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علم نجوم سیکھنے کی تاکید فرماتے تھے, لیکن کیا ارشاد فرماتے تھے کہ علم نجوم اور ایسٹرونومی میں سے اتنا سیکھو کہ جس سے تم مستقبل کی خبریں دینے نہ لگو, فیوچر کی بات بتانے نہ لگو, بلکہ اتنا سیکھو جس سے تم سمندر کا سفر کر سکو. وہ علامات وہ بن نجم ہم یہتدون, مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے. اگر ایسٹرونومی کا علم نہیں ہوگا اور علم نجوم نہیں سیکھیں گے مسلمان تو سمندر کا سفر کیسے کریں گے, اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے, اس لیے کہ سمندر میں راستے معلوم نہیں ہوتے, وہ ستاروں کو دیکھ کر ہی فیصلے ہوتے. لیکن کسی نے اس سلسلے میں عجیب بات لکھی ہے کہ جہاں تک علم نجوم کا تعلق ہے اس کے دو پہلو ہیں, ایک پہلو تو یہ جو شرک تک پہنچ جاتا ہے جو غیر مفید ہے, کہ ستاروں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا کہ میرا بھلا ہوگا یا برا ہوگا، غیر مفید. اور علم نجوم کا دوسرا پہلو ہے جس سے دنیاوی کاموں میں مدد حاصل کی جائے، سفر میں دیکھ دیکھ کر فیصلے کیے جائے. تو کسی نے کہا ہے کہ عجیب و غریب بات ہے کہ جو مفید علم تھا علم نجوم کا، وہ تو لوگوں نے ضائع کر دیا، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں، اور اس کا جو غیر مفید حصہ ہے اس کے پیچھے پڑ گئے. آج جتنے بھی آسٹرونومی کو جاننے والے لوگ ہیں وہ اسی کے پیچھے محنت کر رہے ہیں کہ ستاروں کو دیکھ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ دنیا میں کیا وجود میں آنے والا ہے، خیر یا شر. اس نے کہا ہے عربی میں کہ معلومہ غیر مفید، کہ علم نجوم کا جتنا حصہ لوگوں کو معلوم ہے وہ غیر مفید ہے، وہ مفیدہ غیر معلوم، پر علم نجوم کا جو مفید حصہ ہے وہ کسی کو پتا نہیں. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ علم نجوم جو ہے اس کے دو حصے ہیں، دنیاوی کاموں میں مدد حاصل کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے یہ اچھا ہے اور کرنا چاہیے، ضرورت ہے امت کو اس کی، لیکن مستقبل کی باتیں اور غیب کی خبریں بتلانے کے لیے، تقدیر کے فیصلے کرنے کے لیے کوئی اگر علم نجوم کو حاصل کرتا ہے یہ شرعاً جائز نہیں. تو وہ حضرات ستاروں کو دیکھ دیکھ کر فیصلہ کرتے تھے. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کل تشریف لانے والے ہیں تو آپ ستاروں کی طرف متوجہ ہوئے اور ستاروں پر غور کیا، اور غور کرنے کے بعد کہا کہ نہیں، میں تو بیمار ہوں، بیمار ہونے والا ہوں، میری بیماری بڑھنے والی ہے. انہوں نے کہا بہت اچھی بات، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں تھے، پھر ستاروں کو کیوں دیکھا؟ تو حضرت مفسرین کی ایک جماعت نے تو یہ کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ ستاروں کو دیکھا، نہ ستاروں پر غور کیا، نہ ستاروں سے کچھ استفادہ کیا جیسے وہ لوگ کرتے تھے، بلکہ ہوا یہ کہ جیسے جب کوئی شخص کسی کو ایک عجیب سا سوال پوچھ لیتا ہے اور آدمی ایک دم سوچ میں پڑ جاتا ہے، تو دیوار کو اگر دیکھ رہا ہے تو دیوار پر ہی اس کی نظر جم جاتی ہے، اور تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد کہتا ہے کہ نہیں، میں یہ کام کرنے والا نہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پوچھا گیا کہ کل آپ میلے میں تشریف لانے والے ہیں، تو ایک دم سوچ میں پڑ گئے اور نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، اب نہ ستاروں کو دیکھ رہے تھے نہ ستاروں میں غور کر رہے تھے، بس نظر اس طرف جم گئی اور غور کرنے کے بعد کہا کہ نہیں، میں تو نہیں آنے والا ہوں. لیکن محققین حضرات نے یہ کہا ہے کہ گویہ بے غبار تفسیر ہے، اور اس سے اشکال فوراً دفع ہو جاتا ہے، لیکن قرآن مجید بغیر ضرورت کے کسی جملے کا ذکر نہیں کرتا. اگر یہی بات ہے کہ اتفاقیہ طور پر یوں نظر اٹھائی ستاروں کی طرف اور ستاروں کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے، غور بھی نہیں کر رہے تھے، تو فنظر نظرتن فی النجوم کو بطور خاص ذکر کیوں فرمایا؟ اس لیے اصل جواب حضرات محققین نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان حضرات کو مطمئن کرنا چاہتے تھے. یہ بھی ایک قسم کا ایہام ہے. تو آپ کو جب پوچھا گیا کہ آپ تشریف لائیں گے، اب پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، زبان سے یہ بات نکل گئی تھی کہ خدا کی قسم جب تم چلے جاؤ گے تو میں تمہاری بوتوں کا ناس کر دوں گا. تو خطرہ تھا کہ کہیں میں اگر یوں کہوں کہ میں بیمار ہوں اور یہ کہے کہ جھوٹ موٹ ابراہیم کہہ رہا ہے، اور پکڑ کے ساتھ نہ لے جائیں، پیچھے 8-10 آدمیوں کو نہ چھوڑ جائیں. اس لیے انہیں مطمئن کرنے کے لیے جب پوچھا کہ آپ کل تشریف لانے والے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے ستاروں کی طرف دیکھا، ستاروں کی طرف دیکھ کر پھر کہا کہ نہیں، میں تو بیمار ہو جانے والا ہوں، میری طبیعت کچھ ٹھیک رہے ایسا لگتا نہیں ہے. تو انہیں بھی یقین ہو گیا کہ جن خداؤں کو دیکھ کر ہم فیصلہ کرتے ہیں، انہیں خداؤں کو دیکھ کر کے اس نے بھی فیصلہ کیا ہے. اب وہ چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر. اس پر ایک اشکال یہ پیدا ہوگا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے ان کے عقیدے کو تقویت مل رہی ہے. ان کا عقیدہ جو باطل عقیدہ تھا کہ ستاروں کو دیکھ کر کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں، پیغمبر کے عمل سے ان کو تقویت ہو رہی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایہام ہے، وقتی طور پہ استعمال کیا گیا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آ کر اپنے بوتوں کو دیکھنے والے ہیں اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے تقریر کرنے والے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں مؤثر حقیقی کوئی نہیں ہے، اس سے اس کا مطلب بالکل واضح ہو جانے والا ہے. خیر، تو فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم،
میں تو بیمار ہوں، بیمار ہونے والا ہوں. اب جب یہ کہا فتولوا عنہ مدبرین، چلے گئے لوگ، فراغ الی آلہتہم، بس لوگوں کا جانا ہی تھا کہ وہ ان کے معبودوں میں گھس گئی، وہ جو بت خانہ تھا جس میں بت رکھے ہوئے تھے، اور جا کر کے سب سے پہلے تو ان کی مذاق کی. اور آپ نے کہا فقال الا تاکلون، آج میلے کا دن ہے، میلے میں سب لوگ چلے گئے ہیں اور یہ چڑھاوے چڑھا کر گئے ہیں، تم کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ اچھی اچھی مٹھائیاں جو پڑی ہوئی ہیں، اچھی اچھی خوراک جو تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہے، الا تاکلون، تم کھاتے نہیں؟ پھر پوچھا مالکم لا تنطقون، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں تمہیں پوچھ رہا ہوں، بولتے کیوں؟ اور پھر فراغ علیہم ضربم بالیمین، آپ ان پر گھسے مارتے ہوئے دائیں ہاتھ سے، اب توڑنا شروع کیا. فجعلہم جزازاً الا کبیراً لعلہم یرجعون، آپ نے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ان کا جو سب سے بڑا تھا اسے رہنے دیا، اور اس کے گلے میں وہ کلہاڑا جس سے سارے بتوں کو کاٹ رہے تھے توڑ رہے تھے لٹکا دیا. اور نیت آپ کی یہ تھی کہ جب یہ واپس آئیں گے اور واپس آ کر کے دیکھیں گے ان کے بتوں کی حالت کو، تو ان کے دنوں پر اثر پڑے گا کہ او ہو، جب یہ اتنے بے بس اپنے معاملے میں ہے تو ہمارے لیے یہ کیا کر سکتے ہیں، اور یہ رجوع کر لیں گے اور مذہب کو اختیار کر لیں گے. آپ کی نیت یہ تھی. فراغ علیہم ضربم بالیمین، دائیں ہاتھ سے توڑنا شروع کیا، یا یہ کہ ایک محاورہ ہے کہ بڑی قوت کے ساتھ انہیں توڑنا شروع کیا. فاقبلوا الیہ یزفون، وہ واپس لوٹے دوڑتے ہوئے، کسی نے سب سے پہلے آ کر دیکھا، وہ باہر نکلا اور لوگوں کو اطلاع کی کہ کسی نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا. من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا، وہ بڑا ظالم ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سمعنا فتا یذکرهم یقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا کہ میں کچھ کرنے والا ہوں، اور اس کا نام ابراہیم ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو لایا گیا اور لوگوں نے پوچھا کہ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چھوٹوں کی بے بسی تو ثابت کر ہی دی تھی، اب بڑے کی بے بسی ثابت کرنی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، میں نے تو نہیں کیا، ان کے اس بڑے نے کیا ہے، اس لیے کہ اسی کی گردن میں وہ کلہاڑا بھی ہے، اور اس میں بھی ان کو متوجہ کیا اس بات کی طرف کہ دیکھو یہ سب سے بڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تم دوسروں کی بھی عبادت کرتے ہیں تو یہ ناراض ہو گیا ہے، اس لیے بڑے نے سب چھوٹوں کو ختم کر دیا ہے. کمزور ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ واقعی ان کی بھی عبادت کرتے ہیں، ان کی بھی کرتے ہیں، تو پھر ان کو دوسری سیڑھی پہ لانا آسان ہو جائے گا کہ جب یہ بڑا ناراض ہو جاتا ہے تو اس سے بھی تو ایک اور بڑا ہے، اس کی عبادت کریں گے تو وہ بھی ناراض ہو جائے گا. اور کہا کہ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، آپ مجھے کیوں پوچھتے ہیں، یہ جو ٹوٹے مرے پڑے ہیں انہی سے پوچھو، اس میں سے کوئی تو زندہ ہوگا کہ بتا سکے کہ ہمیں کس نے مارا ہے توڑا. لیکن ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بات کہہ رہے ہیں، اور جب دلیل کے جواب میں دلیل نہیں ہوتی تو آدمی جھگڑے پہ آ جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال اتعبدون ما تنحتون، کیا تم عبادت کرتے ہو ان چیزوں کی جنہیں تم خود تراشتے ہو اپنے ہاتھوں سے؟ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو بھی. ادھر یہ کہا، ادھر یہ کہا کہ ان کے اس بڑے نے ان کو مارا ہے، تم ان سب چھوٹوں سے پوچھو، مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ اور قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دلیل پیش کی تو ان کے دل میں احساس بھی پیدا ہوا، فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، انہوں نے کہا کہ غلطی پر تو تم ہی ہو،
اپنے دل ہی دل میں آپس میں کچھ دو چار بات کرنے لگے کہ یار واقعی غلطی تو ہماری ہے. اور ایسا ہر زمانے میں ہوتا رہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ محمد حق لے کر آیا ہے. لیکن ہم اپنی ناک کو کیسے کٹوائیں؟ اور اس وقت سے لے کر آج تک, آج سے قیامت تک یہ دور چلتے رہیں گے کہ جب بھی کوئی شخص حق لے کر اٹھے گا تو قوم میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات چیت بھی آپس میں کرتے ہیں کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے لیکن قبول ہم کیسے کریں. تو انہوں نے کہا کہ قالوا ابن له بنيانا فالقوه في الجحيم, اس کے لیے ایک بہت بڑی عمارت بناؤ اور عمارت کے اندر آگ سلگاؤ اور اس بھڑکتی ہوئی آگ میں اسے پھینک دو. وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين, اپنے معبودوں کی مدد کرو. آگ سلگائی گئی, کئی دنوں تک اسے دہکایا گیا, یہاں تک کہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اوپر سے پرندہ گزرتا تھا تو آگ کی شدت کی وجہ سے وہ بھی اندر گر جاتا تھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے آگ میں پھینکا اور آگ کی شدت اس قدر تھی کہ گوفن میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا کر آگ میں پھینکا گیا, قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا اس قدر شدت تھی. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم, یہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا تو ممکن ہے کہ ٹھنڈی سے تکلیف پہنچتی, گرمی سے بچ جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھنڈی بھی ایسی کہ سلامتی والی. چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں میری زندگی کے سب سے اچھے دن وہ تھے جن دنوں میں میں آگ میں بیٹھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, نجات پائی, آگ سے نکل آئے. اب ظاہر ہے کہ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ برائی کا فیصلہ کیا, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے انہیں اونچا دکھایا اور کفاروں کو نیچا دکھایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا, انہوں نے ہمارے ابراہیم کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ, ہم نے انہیں نیچا کر دیا. اور دوسری جگہ پر ہے کہ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ, انہوں نے ہمارے ابراہیم کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا, ہم نے انہیں نقصان اٹھانے والے بنایا. دنیا میں بھی انہوں نے نقصان اٹھایا, آخرت میں. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے دو عظیم الشان قصے سورہ صافات میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ذکر کیے ہیں, جن میں بے شمار دروس اور عبرت کے سامان ہیں. ان میں سے ایک واقعہ آج کی نشست میں عرض ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو ان پیغمبروں والا ایمان نصیب فرمائے, ان پیغمبروں والا یقین نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عقائد میں پختگی نصیب فرمائے. اللہ تعالی ضعیف اعتقاد سے, ضعیف عقیدے سے اور عقائد میں شبہے سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے. اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ان عظیم الشان حضرات مرسلین کے طریق پر ہمیں چلائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ساتھ ہم سب کو شغف اور لگاؤ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.